السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ نساء آیت نمبر 31. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. جن بڑے بڑے گناہوں کے کاموں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تم سے تمہارے حساب سے محو کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں وہ پورا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات تو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، دوسری بات اس وقت کے حالات کیا تھے، اور تیسری بات جو لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے وہ کس چیز کے بارے میں زیادہ فکر مند تھے. یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا ان تجتنبو، اجتناب، اردو میں یہ لفظ ہم بہت دفعہ استعمال کرتے ہیں، اجتناب برتنا. ابھی یہ جو دعا آپ روزانہ سن رہے ہوں گے جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباع وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا. اے اللہ، باطل کو ہمیں باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق ہمیں دے. اجتناب بچنا، جنب پہلو کو کہتے ہیں نا، تو اپنے پہلو کو بچانا، بچنا یا پیچھے ہٹنا. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو نکفر انکم سیئاتکم، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں جو کہ کافی بوڑھے ہیں، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، شہادت دینا چاہتا ہوں. بیعت کے لیے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور یہ بھی اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے میں اپنا ایک ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میری ایک کچھ شرط ہے. تو آپ نے کہا کہ کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے جو میرے گناہ تھے وہ معاف کر دیے جائیں، تو تب میں اسلام قبول کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو گے تو خود بخود تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ بیعت کے لیے پیش کیا. تو صحابہ کرام کو جو فکر رہتی تھی، یا وہ بہت ہی شعور اور احساس کے ساتھ اسلام قبول کرتے تھے، اسلام کی طرف آتے تھے، انہیں یہ فکر ستائی جاتی تھی کہ ہمارے گناہوں کا کیا ہوگا جو ہم سے پہلے ہو گئے، جو نادانی میں ہوئے، جب ہمیں علم نہیں تھا، ہم جہالت میں مبتلا تھے. تو انہیں سب سے پہلے یہی فکر ستائی جاتی تھی کہ گناہوں کا کیا ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کبائر کا لفظ استعمال کیا. کبائر ہم سب جانتے ہیں، کبیر، اکبر، کبائر بڑے کو کہتے ہیں، کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو. تو اب یہاں آگے کے ترجمے میں خود بخود یہ بات آ جائے گی کہ نکفر انکم سیئاتکم، تو پھر ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں. تو کبائر بڑے گناہ کو اور سیئات چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں. سیئات ایک برائی ہوتی ہے جو اتنی قبیح نہیں ہوتی اپنے انجام کے اعتبار سے یا اپنے عمل کے اعتبار سے، لیکن جو گناہ ہوتے ہیں، جو کبائر ہیں، وہ بڑے انسان کو ہلاک کرنے والے. تو اگر ہم کبیرہ گناہ کو سمجھ لیں، کبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن ہماری سمجھ میں آ جائے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا مطلب ایسا سمجھے کہ کچھ تھوڑا بہت مفسرین نے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ تقریباً ایک ہی بات پیش کی ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں. کبیرہ گناہ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور کبیرہ گناہ کی ایک تعریف جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہ یا وہ کام جس پر اللہ نے یا اس کے رسول نے لعنت کی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے. ایک اور اس کی تعریف بتائی گئی کہ وہ گناہ جن کے اوپر حد مقرر کی گئی ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور جس میں سخت وعید یا سخت عذاب کا ذکر آیا ہے قرآن میں جس گناہ پر، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور کچھ وہ کام جس سے اللہ نے اس کے رسول نے باقاعدہ اس کا نام لے کر روکا ہو، یعنی اس کی حرمت کا ذکر کیا ہو، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک گناہ کسی میں پایا جائے تو وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ اور اس کی آسان ڈیفینیشن ایک لائن میں اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جو بغیر توبہ اور بغیر کفارے کے معاف نہ ہو، یعنی جس میں توبہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہو، تو وہ بڑا گناہ ہوگا، کبیرہ گناہ ہوگا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو سوچ ہے اور معاشرے میں ہم نے ایک اپنا ذہن جو بنا لیا ہے، تو یوزلی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا فلاں نے گناہ کیا تھا، اب تو وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، نیک ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی خود ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی درگزر کر دیں گے۔ اور آگے کی صورتوں میں ایک اور جگہ جو بات بتائی گئی ہے جس میں لمم کا ذکر آیا ہے، لیکن وہاں پر ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے کہ اگر تم فحش سے بچتے رہو، بڑے گناہ اور فحش یعنی بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہو، تو یہ جو لمم ہے، الا لمم کا ذکر وہاں آتا ہے، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں تمہاری، ہم خود بخود اس کو ساقط کر دیں گے۔ اور ایک اور آیت ہمیں بتاتی ہے کہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں کیا ٹرینڈ ہے، یا ہمارے یہاں کیا ایک سیٹ اپ ہے، یا پہلے سے ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی، یعنی ہم یا اتنے اونچے مقام پر بٹھا دیتے ہیں کسی کو بھی کہ بس اب یہ فلاں شخص یا فلاں، ان سے تو کوئی غلطی ہونا ہی نہیں چاہیے، اگر ایک ذرا سی بھی غلطی ہو گئی اس شخص سے بیچارے سے، تو بس اب ہماری مار تنزیہ مار باتوں کی ہماری اس پر پڑتی رہتی ہے، یا ہماری تنزیہ باتوں کی زد میں وہ انسان آ جاتا ہے۔ تو نہیں، ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، اگر بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہم خود تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور عزت کی جگہ کا ڈیفینیشن دوسری جگہ قرآن میں جنت آیا ہے، کہ جنت کو عزت کی جگہ کہا گیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے ایشورنس دے رہے ہیں، یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو بڑے گناہ سے بچا لیا تو ہم خود تمہاری چھوٹی غلطیاں تم سے درگزر کر دیں گے، ساقط کر دیں گے، لیکن ہم انسان ایک دوسرے کو درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم نے جو بس ایک ذہن بنا لیا کہ بس اب ہماری نظر میں جو پرفیکٹ ہو، مکمل طور پر نیک، جس میں کوئی ایک بھی خامی نہ ہو، تو آپ دیکھیں آپ کو پوری دنیا میں کوئی بھی ایسے نہیں ملے گا۔ نقائص سے پاک تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور پھر اللہ نے اپنے رسولوں کو معصوم بنایا، اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرماتے تھے، لہٰذا رسول بھی گناہوں سے بچے رہتے تھے۔ لیکن ہم انسان، اس کے بعد کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آئی ایم پرفیکٹ، کہ میں بالکل صحیح ہوں، مجھ میں کوئی خامی نہیں ہے۔ آپ خود مجھے بتائیں، کوئی کر سکتا ہے دعویٰ یہ؟ بتائیں، نہیں کر سکتا نا۔ اور اگر جو یہ دعویٰ کرتا ہے، سمجھے کہ پھر نعوذ باللہ اس میں غرور اور تکبر آ گیا ہے، کیونکہ پرفیکٹ تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول ہیں، تو غلطی سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، کوئی انسان نہیں۔ مسلسل آپ کو اپنی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ غلطی سے بچا جائے، لیکن جانے انجانے میں انسان سے لغزش ہو ہی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا قدم پھسل جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کسی کے بارے میں یہ نہ کہ اچھا فلاں تو ایسے ہیں، فلاں تو ویسے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، تو نہیں ہو سکتا ان سے جانے انجانے میں غلطی ہو گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہاری جو غلطیاں چھوٹی چھوٹی، ہم خود اس سے درگزر کر دیں گے، محف کر دیں گے۔ اور یہاں پر جو نکفر کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہے مٹا دینا، دور کر دینا، چھپا دینا۔ اب دیکھیں کفر کے کئی معنی ہم نے پڑھے تھے نا، کفرہ کے معنی ہوتے ہیں، کسان جب بیج جو بوتا ہے اور جو زمین کے اندر بیج چھپاتا ہے، اس کے لیے بھی کفرہ کا لفظ آتا ہے۔ کافر کے لیے بھی جو لفظ آتا ہے کفرہ کا ہی لفظ ہے، کیونکہ اس نے جو ایکچولی فطرت اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ایک مسلمان پیدا کیا تھا ایمان والا، لیکن اس نے اپنے اس ایمان کو چھپا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے انکار کرنے والوں کے لیے بھی کفر کا لفظ آتا ہے۔ تو نکفر ہم مٹا دیں گے، ہم دور کر دیں گے، ہم ہٹا دیں گے، اور اس کا اردو میں ترجمہ کچھ مفسرین نے کیا ہے، محو کر دیں گے۔ جیسے ہم آج کل جو ایک لفظ بہت زیادہ ہماری زبان پر ہے, کیونکہ جس زمانے میں جو لینگویج زیادہ عام ہو جاتی ہے تو اس لفظ سے اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس بات سے آپ لوگ بھی ایگری ہوں گے, ہے نا؟ تو اگر آج کے زمانے کے لحاظ سے اگر میں ایک لفظ یوز کروں یہاں پر, وہ ہے ڈیلیٹ. کیونکہ آج دن رات ہمارا جو واسطہ پڑا ہوا ہے لیپ ٹاپ کمپیوٹر فون سے ہے, اور ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہوتا ہے ایڈ کرنا, ایک چیز ہوتا ہے ڈیلیٹ کرنا. آپ بس آپ کو ایک کلک کرنے کی دیر ہے, آپ ایک اپنی انگلی پریس کرتے ہیں, کلک کیا آپ نے اور وہ چیز وہاں سے ڈیلیٹ ہو گئی, ختم, نکل گئی آپ کے کمپیوٹر سے, آپ کے لیپ ٹاپ سے. تو اسی طرح اللہ تعالی بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں, تاکہ جو چھوٹی غلطیاں ہیں جو انسان سے ہو جاتی ہیں, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کر کرتے رہیں. تو اگر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, ڈیلیٹ کر دیں گے, اس کو ہٹا دیں گے, نکال ہی دیں گے. سبحان اللہ. اب کبیرہ گناہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے ہیں. اس کی ڈیفینیشن آپ نے کیا پڑھی ہے, کیا لکھی, کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر کی ہو, یا جس پر لعنت کی گئی ہو, یا جس میں توبہ کے لیے کہا گیا, یعنی بغیر توبہ کے جو معاف نہ ہوتے ہوں, یا جس پر کوئی کفارہ ہو, تو وہ کبیرہ گناہ ہے. یا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نہ دیکھے گا نہ اسے کلام کرے گا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جس پر لعنت کی گئی ہو, یا اللہ کی, فرشتوں کی, رسول کی, وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو اس سے پھر آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ گناہ سے اگر ہم بچ جاتے ہیں تو پھر جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دے گا. حدیث ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, اور یہ حدیث کئی دفعہ ہماری گزر چکی ہے. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا, شرک باللہ, یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, دوسرا جادو, تیسرا ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے, سود, یتیم کا مال کھانا, میدان جنگ سے فرار, اور پاک باز بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا. یہ بخاری اور مسلم, یعنی متفقن علیہ حدیث ہے, بہت ہی اتھینٹک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا, یہ کہ تو کسی اور کو اللہ کے برابر کر دے حالانکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے, یعنی اللہ کا شریک ٹھہرا دے. میں نے عرض کیا, یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے. اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا, تو اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا. میں نے پوچھا, پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا, یہ کہ تو ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اب دیکھیں, اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ تو کبیرہ گناہ ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو اس سے بڑھتی چلی جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر, جیسے زنا کرنا گناہ ہے, لیکن پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ اور بڑھ جائے گا اس کی قباحت میں. اسی طرح سے اولاد کو قتل کرنا گناہ تو ہے, لیکن اس ڈر سے قتل کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی اور تمہیں مفلسی کا ڈر ہے, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو بعض گناہ ہے تو بڑے, لیکن وہ اور قباحت میں بڑھ جاتے ہیں جب وہ کچھ اور اس کے ساتھ ہو. تو لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح سے انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا, بڑے گناہ یہ ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, ناحق خون کرنا, والدین کو ستانا. پھر فرمایا, کیا میں تمہیں بڑے سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تو پوچھا گیا, ضرور بتائیں. بتایا, قول الزور, یعنی جھوٹ ہیرا پھیری سے سچ بتانا, یا ایسی جھوٹی گواہی دینا. یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی ان تینوں گناہوں کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑا گناہ نہ بتاؤں, اور جب پوچھا گیا کہ کون سا, تو بتایا گیا کہ قول الزور, یعنی جھوٹ بات یا جھوٹی گواہی. تو آپ دیکھیں کہ جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی کو بھی کبائر میں سے کہا گیا ہے. تو اس کی ایک بہت طویل فہرست ہے, اگر ہو سکا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کی پوری ایک لسٹ بنا کر آپ لوگوں کو دے دی جائے, تاکہ آپ لوگوں کے سامنے رہے کہ کون سے کبیرہ گناہ ہے, تاکہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. تو اس لیے بعض گناہ ہوتے تو ہیں بڑے, لیکن وہ اپنی قباحت میں اور بڑھ جاتے ہیں کہ مثلا لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا کبیرہ گناہ ہے، مگر یتیم کا مال کھانا اور بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر اسی طرح سے فریب سے مال بیچنا یعنی دھوکے سے مال بیچنا گناہ ہے، مگر جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا اور بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح عورتوں پر تہمت لگانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن بھولی بھالی انجان عورتوں پر تہمت لگانا مزید شدید شدت اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کچھ گناہ ہیں تو بڑھے، لیکن وہ اپنی قباحت میں اور بڑھ جاتے ہیں جب وہ اس میں کچھ اور کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے، بلکہ اس کو آپ لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کہ کسی چھوٹے گناہ کو کم سمجھتے ہوئے اسے مسلسل کرتے چلے جانا وہ بھی کبیرہ گناہ اس کو بنا دیتا ہے۔ یعنی آپ کسی چھوٹے گناہ کو سمجھے کہ معمولی ہے، کوئی بات نہیں، کر لو، چھوٹا تو ہے گناہ، ہر کوئی کرتے رہتا ہے، ایسا ہے نا، ہماری ایسی سوچ ہے نا کہ اچھا فلاں تو کر رہا ہے، اچھا فلاں کنویں میں گر رہا ہے تو کیا ہم بھی جا کر گریں گے کنویں میں؟ نہیں گریں گے نا۔ لیکن گناہ کے معاملے میں آرام سے کہہ رہے تھے کہ اچھا فلاں تو کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں پر تو وہی ہم سوچیں گے نا کہ ہماری عقل ماری جاتی ہے، ہم اپنی عقل سے کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ تو مسلسل چھوٹے گناہ کو کرتے رہنا وہ بھی بڑے گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ان گناہوں سے اجتناب کرو گے تو چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا اور جواب طلب بھی نہیں کرے گا، لیکن اگر بڑے گناہوں سے بچا نہ جائے اور ساتھ میں چھوٹے گناہوں کا بھی پھر ساتھ میں مواخذہ ہو جائے گا۔ لہذا جیسے ایک حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ کا زنا ہے کان کا بھی، زبان کا بھی، اور ہاتھ پاؤں کا بھی، پھر فرج یا تو ان کی تصدیق کر دیتا ہے یا تکذیب۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی گویا آنکھ کا زنا غیر محرم کی طرف دیکھنا، پاؤں کا اس کے پاس چل کر جانا، زبان کا اس سے شہوانی گفتگو کرنا، نفس کا اس زنا کی خواہش کرنا ہے۔ اب اگر اس زنا اس سے صادر ہو جاتا ہے تو باقی چھوٹے گناہ بھی برقرار رہیں گے، اور اگر وہ بچ جاتا ہے تو یہ چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، بشرطیے کہ وہ نیک اعمال بھی کرنے والا ہو۔ تو نیک اعمال کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے نماز ہی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہی ہوگی اس کو ساقط کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہو، بچتے رہو، تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے خانے سے ڈیلیٹ کر دیں گے، تمہارا جو کھاتا ہے اس میں سے نکال دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ بہت بڑی بات ہے عزت کی جگہ۔ اور آپ خود دیکھیں نا کہ اگر ہم اس آنر کے بارے میں سوچیں، اس عزت کے بارے میں سوچیں جو جنتیوں کو دیا جائے گا، وہ مقام، وہ مرتبہ، تو اسی وقت کو تو دیکھ کر کافر خواہش کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ تو کیا آپ اور ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہمیں وہ آنر ملے، ہمیں وہ عزت ملے؟ تو لہٰذا اس عزت کے لیے، عزت کی جگہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان گناہوں سے بچتے رہنا پڑے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر کچھ فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی حوث نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، یعنی ثواب ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا بھی حصہ ہے۔ اب تم کیا کرو؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہا کرو، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فضیلت سے، کچھ فضل سے نوازا ہو تو تم اس کی تمنا نہ کرو۔ اب چاہے تو یہ خوبصورتی ہو سکتی ہے، ذہانت ہو سکتی ہے، مالداری ہو سکتی ہے، کوئی بھی خوبی ہو سکتی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف خوبیوں سے نواز رکھا ہے، صحت اور تندرستی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز، طاقت ہو سکتی ہے، کوئی عہدہ ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دی ہیں، اور یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خود سے یہ تمام چیزیں خود بخود حاصل کر لے، تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ کسی پر فضیلت دی ہے تو تم اس کی تمنا نہ کرو، تم حسد نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، لہٰذا جس کے پاس جو ہے اس کو دیکھ کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہو، ہاں تم خود اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہو۔ حسد کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور حسد کیا ہے سورہ مائدہ میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہاں پر تھوڑی دیر سمجھنے کے لیے مختصراً اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم کہ حسد یہ ہے کہ کسی کا فضل دیکھ کر یا کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر انسان یہ خواہش کرے کہ وہ چیز اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے بھائی سے حسد کرنے کے بجائے آپ یہ کریں کہ بھائی کے بجائے یہاں پر بہن کہنا چاہیے تو زیادہ مناسب ہوگا، کہ کیونکہ ہم تو خواتین ہیں اور ہم خواتین کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، کوئی خوبصورتی میں زیادہ ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیت دی ہے، کسی کو کچھ صلاحیت دی ہے، کسی کو کوئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو کھانا بنانے میں بہت ماسٹر ہوتی ہیں، اس پر بھی حسد کیا جاتا ہے بعض اوقات۔ تو کوئی بات نہیں، کسی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ذائقہ ہی ایسے رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، ایک بہت اچھی کہانی کہیں پڑھنے کو ملی تھی بتول میگزین میں، کہ ساس بہو کا قصہ تھا وہ۔ ہاں واقعہ یہ تھا کہ جب سے شادی ہو کر وہ لڑکی گھر آئی تھی اور شادی کو 10 سال 12 سال گزر گئے، وہ ہمیشہ سے یہی سنتی آئی کہ میری ماں کے ہاتھ کا ذائقہ تو کسی میں آ ہی نہیں سکتا۔ بیوی جب بھی کوئی اچھی چیز بناتی اور بناتے بناتے اس کو 10-12 سال گزر چکے تھے، لیکن شوہر سے ہمیشہ یہی جملہ سننے کو ملتا تھا کہ اچھی بنی ہے سب چیز، لیکن جیسے میری والدہ بناتی تھی وہ ذائقہ اس میں نہیں ہے۔ اب بیچاری وہ تھک گئی نئے نئے ریسیپیز لے کر۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی رشتے کی ان کی خالہ یا کوئی آنے والے تھے دور دراز سے، پہلی بار باہر ملک سے۔ اب یہ بہت تیاری کرنے لگی بہو کے خالہ ساس آ رہی ہیں، اور اب میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ میری ساس کیسے کھانا بناتی تھی، مجھے وہ طریقہ بتائیے تاکہ میرے شوہر کو پسند آئے۔ اب وہ خالہ ساس آئیں، شوہر آفس گئے ہوئے تھے، بیوی نے پوچھا ان سے کہ آپ بتائیں کہ امی کیسے کھانا بناتی تھی، یعنی ہماری ساس۔ تو وہ پہلے تو ہنسنے لگی خالہ ساس ان کی، کہنے لگی اللہ باجی کی مغفرت کرے، انہیں کھانا بنانا ہی نہیں آیا، اور بھائی صاحب ہمیشہ ان سے ناراض رہا کرتے تھے کہ ہمیشہ وہ کھانا جلا دیتی تھی۔ اور دو تین باتیں اس طرح سے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کو تو صحیح سے کھانا بنانا ہی نہیں آتا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ اب یہ بات سن کر وہ عورت یا جو بہو تھی وہ بالکل شاکڈ رہ گئی کہ پھر کیوں میرے کھانے میں نقص نکالا جاتا ہے، یعنی شوہر کیوں کمی نکالتے ہیں کھانے میں، یا ان کو یہ کھانا پسند نہیں آتا ہے۔ اب اتنے میں ہی بچہ جو ان کا خود کا بچہ تھا اسکول سے واپس آیا اور کہنے لگا کہ امی آج جو ہمارا بچوں کی پارٹی تھی اور سب نے کہا تھا کہ سب اپنی اپنی امی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں لائیں گے، تو امی آج جو ہے کسی نے کباب لائے تھے تو مجھے آپ کے ہاتھ کے کباب کی یاد آ گئی، آپ کے جیسے کباب تو امی کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ تو وہ خاتون جو بیوی تھی یا بہو تھی یا جو چھوٹے بچے کی والدہ تھی جو بچہ آ کر کہہ رہا تھا، وہ جو ایک شاکڈ میں تھی وہ تھوڑا اس سے باہر آ گئی، اور پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہ ممتا کا ذائقہ ہوتا ہے، کہ وہ جو ایک ماں کے اس میں جو ممتا ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے، تو وہ ممتا کا ذائقہ ایک بیوی کہاں سے پیش کر سکتی ہے۔ جیسے ان کا بچہ خود ان سے کہہ رہا تھا کہ امی سب بچوں نے کباب لائے تھے لیکن آپ کے جیسے کباب کسی کے بھی ہاتھ کے نہیں تھے۔ تو ایکچولی بچے کو ماں سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ساس بہو اب اس میں کمپٹیشن نہ کرنے لگے یا حسد میں مبتلا نہ ہو کہ بہو کہہ کے لو یہ تو ہمیشہ اپنی امی کی ہی تعریف کرتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، آپ حکمت سے کہہ سکتی ہیں کہ بھئی وہ آپ کی امی تھیں، ویسے تو میں نہیں بن سکتی، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کو یہی کھانوں پر گزارا کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ حسد نہ کریں، بلکہ کیا کریں، وسأل اللہ من فضلی، کہ اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ ایک اور روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ ایک دفعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، مرد تو ہر معاملے میں عورت سے فضیلت لے جاتا ہے، اس کے لیے جہاد ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بھی، کہ تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے۔ کسی کو پیدائشی طور پر تھوڑا کمزور بنایا ہے، کسی کو سست اور تھوڑا سا لیزی بنایا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ایکٹیو بنایا، کسی کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، کسی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، کوئی لکھتا بہت اچھا ہے، کوئی پڑھتا بہت اچھا ہے، کوئی بولتا بہت اچھا ہے، کوئی کھانا بہت اچھا بناتا ہے، لیکن کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو نکالیں، دیکھیں اور اس کو سرچ کریں کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا خوبی رکھی ہے، کیا خاصبت رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بغیر خوبیوں کے پیدا نہیں کیا، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ہنر موجود ہے، بس اس کو پہچاننے کی دیر ہے۔ تو ہم دوسروں سے حسد کرنے کی بجائے کریں کیا؟ اس کا علاج کیا بتایا جا رہا ہے؟ تم بھی اللہ سے مانگ لو خوبی، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دولت بھی مانگتے ہیں تو اس کو بھی منع نہیں کیا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت دے جو تو نے کبھی کسی کو نہیں دی۔ تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کو کوئی برا کہا گیا نعوذ باللہ کہ انہوں نے اچھی بادشاہت کی دعا کی تھی؟ بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے، محبوب تھے، کیونکہ ان کے اندر شکر گزاری بہت زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بطور نبی کے چنا۔ تو آپ خود مانگیے اللہ تعالیٰ سے، آپ کو مال و دولت چاہیے آپ وہ مانگیے اللہ سے، آپ کو کوئی ہنر چاہیے آپ وہ مانگیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں آپ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر رنگ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا کم کر دیا ہے تو اب آپ رنگ گورا کرنے کی دعا کریں، یہ تو قدرتی چیزیں ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، حسین اللہ بناتا ہے، محسن انسان خود بنتا ہے۔ تو اس یہ تو دیکھیں ثانوی حیثیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کا رنگ کم ہوتا ہے لیکن ان کے اندر اتنا اٹریکشن، اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ان کے چہرے سے نظر ہٹانے کو دل نہیں چاہتا۔ تو یہ رنگ کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ کوئی خوبصورتوں کے معنوں میں نہیں شمار ہوتا، یہ ہمارے نزدیک ہے کہ رنگ گورا ہونا خوبصورتی ہے۔ آپ دوسرے ممالک میں چلے جائیں، وہاں پر رنگ کم ہونا خوبصورتی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے معیار ہیں بنے ہوئے۔ کچھ لوگوں کو لمبے قد والے لوگ اچھے لگتے ہیں، کچھ لوگوں کو چھوٹے قد والے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ تو سب کی اپنی اپنی پسند ہے، مختلف ہے سب کی پسند۔ تو کبھی اس کی تمنا نہ کرے کہ فلاں ایسا ہے تو میں بھی ویسی بن جاؤں۔ پھر وہ تو آپ نے ایک مقولہ سنائی ہوگا نا، جو بہت مشہور ہے ہمارے اردو کے ہر اسکول میں یا سبجیکٹ یا مضمون میں پڑھایا جاتا ہے، جملوں میں استعمال کے لیے آتا ہے یا اس پر مضمون لکھی ہے اس میں بھی آتا ہے، کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ تو کوا کتنا بھی ہنس کی طرح بننا چاہے تو وہ نہیں بن سکتا۔ تو لہٰذا جو آپ کے اندر ہے ٹیلنٹ، اسی کو سامنے لائیے، اسی کو ابھاریے، اسی میں مہارت پیدا کریے اور اس اسکلز کے ساتھ اپنے آپ کو منوائیے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وسأل اللہ من فضلی، کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اور اللہ کا فضل کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں۔ فضل صرف مال و دولت ہی نہیں ہے، فضل بہت کچھ ہے، عزت ہے، عزت بہت بڑی چیز ہے، محبت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کتنا بھی چاہیں تو ان صحابہ کے دلوں میں اپنی محبت نہیں پیدا کر سکتے، یہ تو اللہ ہے جس نے آپ کی محبت ان کے دل میں ڈالی ہے۔ تو آپ اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سب کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اور وہ ایک بہت ہی پیاری حدیث آتی ہے، اتھینٹک حدیث ہے لیکن فی الحال حوالہ نہیں اس کا یاد آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسمان پر منادی کرتا ہے ایسے شخص کے بارے میں کہ جبریل امین کو بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل امین عام فرشتوں میں منادی کرا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر زمین کے لوگوں میں اس شخص کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دی جاتی ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری محبت ایسی ہو جو تیری محبت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ کی خاطر ہم محبت کریں گے تو اس سے خود بخود ہمارے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی محبت مانگے، عزت مانگے، پھر ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت کی دعا کریں، کہ بہت ساری چیزیں ہیں مانگنے والی، بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ کا فضل اسے تم مانگو، سوال کرو اللہ تعالیٰ کے فضل کا۔ اور آپ دیکھیں کہ انسانوں سے اگر آپ دو دفعہ یا تین دفعہ بھی کوئی چیز مانگتے ہیں نا، چوتھی دفعہ بیزار ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا لگا دیا۔ کتنے بھی اچھے پڑوسی ہوں یا کتنے بھی اچھے لوگ ہوں، لیکن اگر آپ دن میں سے کوئی تین دفعہ چار دفعہ جا کر ان سے کوئی چیز مانگتے ہیں، ویسے تو یہ غیر اخلاقی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور آپ دس دفعہ کوئی چیز مانگتے ہیں، تین دفعہ، چار دفعہ، پانچ دفعہ، کوئی بھی خندہ پیشانی سے دے گا، اس کے بعد بیزار ہو جائیں گے لوگ۔ تو لوگ نہیں برداشت کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، آپ دیکھیں نا کہ کیسا ہمارا رب ہے کہ ہم کتنے بھی دفعہ سے مانگو، ہم غلطی کرتے ہیں، گرتے ہیں، پڑتے ہیں، لیکن جب اس کے آگے جھکتے ہیں تو ہمیں معاف کرتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے نا کہ تم میری طرف پلٹ آؤ، اگر میرا بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آتا ہے لیکن وہ میری طرف جھکتا ہے، میری طرف پلٹتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کتنا بڑا یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ تو اللہ سے مانگے، وسأل اللہ من فضلی، یہ بھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا تو پھر اللہ بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے مانگے، پھر تم اللہ کو کیسا پاؤ گے؟ ان اللہ کان بکل شیء علیما، کہ بے شک اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ پھر جو بات ایک رہ گئی تھی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات مرد اور عورتیں اگر ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں لگ جائیں، اور یہی بات مغرب میں ہوئی اور اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مرد کے برابر عورت ہے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے تو عورت اور مرد برابر ہیں، لیکن جسمانی اور کچھ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو دی ہیں وہ جو عورتوں میں نہیں ہیں، اور جو چیزیں عورتوں میں ہیں وہ مردوں میں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اس فرق کو ہمیں محسوس کر کے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی ہم یہ خواہش نہ کریں کہ اچھا مردوں کو تو دوہرا حصہ دیا گیا، عورت کو اکھیرا حصہ ہے، کیوں مرد کو تو حاکم بنایا گیا، عورت کو محکوم بنا دیا گیا۔ تو نہیں، دیکھیں آپ ان چیزوں پر ہم سوال نہیں کر سکتے، یہ نافرمانی میں شمار ہو جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کام مخصوص کیے ہیں اس پر ہمیں دل سے خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو جو مردوں نے کمایا وہ ان کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں اگر مرد بھی اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ اچھا معاشی ذمہ داری ہم پر ہے، عورت کا کفیل ہم کو بنایا گیا اور پھر بھی عورت کو وراثت میں سے حصہ دیا جا رہا ہے مفت میں، وہ کیا کرے گی عورت، اس کو دینا ہی نہیں چاہیے تھا حصہ، کہہ سکتے ہیں نا مرد بھی ایسا۔ لیکن آپ دیکھیں مردوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، یہ عورتیں ہی ہیں زبردستی اعتراض کرنے والی کہ ہم کو کیوں ڈیگریڈ کیا گیا، ہم کو کیوں دوسرا درجہ دیا گیا۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں، اس قسم کی سوچ ہمارے ذہن میں ہم آنی بھی نہیں چاہیے نہ لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دو ڈفرینٹ کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، ایک کو گھر چلانا ہے اور دوسرے کو گھر کے اندر رہ کر تربیت کرنی ہے۔ تو اس کام کو ہم سمجھیں اور اپنے اپنے حصے کی نیکیاں ہم اسی میں رہ کر کمائیں۔ ہاں عبادات میں اگر کوئی مرد عورت سے کم ہے تو اس کو کم ہی اجر ملے گا، اور عورت اس سے آگے بڑھ جاتی ہے عبادات میں، اس کو زیادہ حصہ ملے گا۔ تو عبادات میں تو ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو عبادت کے اجر و ثواب میں، تو عبادات میں کوئی تفریق نہیں رکھی گئی عبادت کے اجر و ثواب میں کہ دونوں کو برابر ہی ملے گا۔ ہاں لیکن ذمہ داریوں کے طور پر دونوں کو الگ الگ میدان دیے گئے ہیں، عورت کی ذمہ داری کچھ اور میدان میں ہے، مرد کی ذمہ داری کچھ اور میدان میں ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو کچھ ترکا والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے اس کے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ بھی جس سے تم نے عقد باندھ رکھا ہے، موالات بنا رکھے ہیں، لہذا انہیں ان کا حصہ ادا کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ یہاں پر موالی سے مراد دراصل وارث ہیں، اور والذین عقدت ایمانکم کا مطلب ہے کہ وہ مہاجرین جب مدینہ آئے تو اپنے انصار بھائی کا وہ وارث ہوتا تھا، لیکن سورہ نساء کی وراثت والی آیتیں نازل ہونے کے بعد وہ وراثت اب ختم ہو گئی، اور اب کیا ہو گیا، اب اللہ تعالی نے یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم نے ہر وارث کے حصے مقرر کر دیے ہیں، یا ہر کسی کے وارث مقرر کر دیے ہیں، تو لہٰذا اب کیا ہوگا، وہ پرانی تقسیم ختم ہو گئی۔ اب پہلے وراثت کیا ہوتی تھی کہ جس وقت مدینہ ہجرت کر کے مہاجرین آئے تھے تو وہ انصار میں سے کسی شخص کی اگر موت ہو جاتی تو جو اس کا بھائی ہوتا تھا مواخات جس سے کرائی تھی اللہ کے رسول نے، تو وہ اس کا وارث ہوتا تھا وراثت میں، لیکن اب اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ اب خونی رشتے زیادہ اہم ہیں۔ ہاں یہ جو موالات ہے یا جو عقدت ایمانکم ہے، اب یہ ہو سکتا ہے، لیکن کس صورت میں، جو 1/3 کی وصیت کی اجازت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی پرمیشن دی ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تمہیں وصیت کرنی ہو تو پھر کیا کرو، 1/3 کی وصیت کرو، لیکن وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ وارث کے حصے کس نے مقرر کر دیے، جی اللہ تعالیٰ نے۔ جی ہاں، تو جب اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں تو اب انسان حصے خود سے مقرر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وارث کے حق میں وہ حصوں کو بڑھا سکتا ہے۔ یعنی اس کا اگر دل چاہ رہا ہے کہ میں بیٹے کو زیادہ دے دوں، ایک بیٹا میرا بہت اچھا ہے، یہ ایک بیٹی میری بہت غریب ہے، تو میں اس کو زیادہ دے دوں، تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو حصے مقرر ہے وہ مقرر ہوں گے، ہاں جو 1/3 کی وصیت ہے اس میں سے اپنے وہ یہ وارثوں کو تو نہیں دے سکے گا، لیکن جن کے ساتھ اس کے موالات تھے، دوستیاں تھیں یا کچھ ایسے عہد و پیمان تھے، وہ ان کو اس 1/3 میں سے دے سکتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ اب جو ہے یہاں پر پھر اب کیا ہو گیا کہ جب وراثت والی آیتیں نازل ہو گئی تو اب ان کو وراثت میں سے حق ملنا بند ہو گیا، جو کہ ایسے ہی مواخات والے بھائی تھے جن کو اللہ کے رسول نے آپس میں جن کی مواخات کرائی تھی. اب والذین عقدت ایمانکم سے مراد کون لوگ ہوئے؟ جن سے اب جن کی وصیت ہے، تو اب وصیت تو کی جا سکتی ہے ان کے لیے، لیکن اب ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جا سکتا جن سے آپ لوگوں نے کوئی عہد و پیمان باندھے ہوں. ہاں، اب عہد و پیمان آپ کا کن سے ہوگا؟ جو آپ کے وارث ہیں، یعنی ان کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، ترکے میں سے حصہ ملے گا. اور جو آپ کے دوست احباب ہوں گے جن سے آپ کے کچھ عہد و پیمان تھے، ان کے لیے پھر کیا ہے؟ 1/3 کی وصیت میں سے آپ کچھ اس میں سے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور یہ وراثت کے جو احکام ہیں اس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے سمجھنے والا بنائے، کیونکہ اس کو علم الفروض کہا گیا ہے اور یہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ، بہت اچھا اور انٹرسٹنگ ایک سبجیکٹ ہے علم وراثت. کبھی ان شاء اللہ تعالیٰ موقع رہا تو ہم الگ سے اس کا ایک سیشن رکھیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے اور باتوں کو ہمارے دل میں اتارے جو اسلام کی باتیں ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا.